السلام علیکم. ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش پروگرام سدائے جہاں کے ایک نئے شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. میں ہوں آپ کی میزبان نگہت امان اور میری آواز آپ سن رہے ہیں ریڈیو نیوز نیٹورک اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے.
اور وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے بہجت حاضر خدمت ہے. السلام علیکم تمام سننے والوں کے لیے. بہت ساری دعاؤں کے ساتھ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. جیسا کہ نگہت نے بتایا پروگرام سدائے جہاں آپ ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش کے طور پر سنتے ہیں. جی نگہت کیسی ہیں؟
میں بالکل ٹھیک ٹھاک بہجت جی. بس تھوڑے سے حالات جو ملک کے بنے ہوئے ہیں اس وجہ سے تھوڑی پرابلم ہو رہی ہے. باقی صحت کے حوالے سے بات کی جائے تو فٹ فاٹ ہیں. اور آپ بتائیں آپ کیسی ہیں؟
بس سب ٹھیک ہے بالکل. یہاں پر بھی موسم بدل رہا ہے. 31 جو کہ 31 اکتوبر ہوتی ہے آپ کو پتا ہے ہالووین کا دن منایا جاتا ہے بڑے زور و شور سے. یہاں امریکہ میں ابھی میں دیکھ رہی تھی کہ وہ کوئی 9 ارب ڈالر امریکیوں نے خرچ کر دیے ہالووین کے اوپر. تو بہت سارے بچے آتے ہیں بہت اچھے خوبصورت کپڑے پہن کر نکلتے ہیں اور مختلف طرح کی کینڈیز ہیں وہ ہم ان کو دیتے ہیں. پھر وہ گھر گھر جاتے ہیں اور لے کے آتے ہیں اپنا تھیلا لاتے ہیں یا اپنی پیاری پیاری جارز ہوتے ہیں ان کے پاس. تو یہاں پر یہ سلسلہ ہے سارا. اور اب چونکہ اس کے بعد تھینکس گیونگ کا تہوار آ جائے گا اور ابھی سے کرسمس لائٹس جو ہیں وہ شروع ہو گئی ہیں. بہت ساری جگہوں پر لوگوں نے رات کو روشنیاں ہیں وہ جلانا شروع کر دی ہیں.
زبردست. اس کا مطلب ہے کہ امریکہ میں مطلب خوشیاں خوب زور و شور سے منائی جا رہی ہیں اور تہواروں کا سیزن ہم کہہ سکتے ہیں. سردیوں کے آتے ہی تہوار شروع ہو جاتے ہیں. تو ابھی کرسمس کی وجہ سے جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ابھی سے تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں. تو اچھی بات ہے, انجوائے کریں آپ بھی. آج جو رپورٹس آپ پیش کرنے والی ہیں ہمارے سامعین کے لیے اس کا خلاصہ بتائیے گا, کیا ہم سنیں گے وائس آف امریکہ سے؟
شکریہ نگہت. وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش پروگرام سدائے جہاں میں آج ہم جو رپورٹیں آپ کو وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے سنوا رہے ہیں ان کا ایک مختصر سا تعارف کراتے ہیں. گزشتہ ہفتے امریکہ میں 2 ایسے واقعات ہوئے جس نے لوگوں کو ہلا کر رکھ دیا اور ہر کسی کے سامنے یہی سوال تھا کہ میلٹنگ پاٹ کہلانے والی اس قوم میں نفرت اور جارحیت کا رنگ کیسے بھرا گیا. پٹسبرگ کے سناگاگ میں حملے سے 11 افراد کی ہلاکت اور متعدد شخصیات کو ڈاک میں بھیجے گئے بموں کے پیچھے آخر کیا سوچ کار فرما ہے اور معاشرے سے دہشت گردی سے نمٹنے کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ ایک تجزیاتی رپورٹ آپ کے لیے پیش کریں گے. پھر گزشتہ کئی ہفتوں سے ایک خبر دنیا بھر کے میڈیا کی ٹاپ سٹوریز میں توجہ کا مرکز رہی. ہم نے بھی اس پر کافی رپورٹیں آپ کے لیے پیش کرتے رہے تازہ ترین صورتحال کے بارے میں. اور وہ یہ ہے امریکہ میں مقیم سعودی صحافی جمال خشوگی کی استنبول میں سعودی کونسل خانے سے گمشدگی اور پھر قتل کی خبریں. اور اب سعودی عرب پر اس قتل کے ممکنہ اثرات رپورٹ پیش کریں گے. پھر امریکہ میں 6 نومبر کو وسط مدت انتخاب ہو رہے ہیں ایوان نمائندگان کی تمام نشستوں پر, جبکہ سینٹ کی 1/3 نشستوں پر مقابلہ ہوگا. اس وقت دونوں ایوانوں میں برسر اقتدار ریپبلکن پارٹی کی اکثریت ہے. وسط مدت انتخاب کے نتیجے میں کیا سیاسی صورتحال میں تبدیلی آ سکتی ہے؟ ایک جائزہ پیش کریں گے. پھر شمسی توانائی اب دنیا بھر میں وسیع تر پیمانے پر استعمال ہو رہی ہے. یہاں امریکی اسکول بھی زیادہ سے زیادہ اس سسٹم کو اپنا رہے ہیں اور بجلی کے بلوں میں کمی کرتے ہوئے اپنے لیے زیادہ وسائل کا حصول بھی کر رہے ہیں. تفصیلات پیش کریں گے. اور آخر میں بس میں سفر کرنے کے لیے پلاسٹک کی ریسائکلنگ ہو رہی ہے. دلچسپ موضوع ہے, تفصیلی رپورٹ سنیے گا. اور اب ہم چلتے ہیں ریڈیو نیوز نیٹورک کے اسٹوڈیوز میں اور نگہت سے پوچھتے ہیں کہ آج وہ ہمیں کیا سنوا رہی ہیں. جی نگہت,
ریڈیو نیوز نیٹورک سے بھی آج ہم مختلف موضوعات پر بات کریں گے. اور جو سب سے پہلا موضوع ہے وہ ہے وزیراعظم عمران خان کا دورہ چین. اس دورے کی اہمیت کے حوالے سے آپ ماہرین کی آرا آپ سنیں گے. اور صحت کے سیگمنٹ میں آج ہم بات کریں گے خواجہ سراؤں کی صحت کے حوالے سے. اور اسی حوالے سے گزشتہ دنوں ایک رپورٹ بھی جاری کی گئی ہے. اس رپورٹ میں کیا کچھ بیان ہے آپ جان سکیں گے آگے چل کر. اور ساتھ ہی ساتھ پروگرام کے آخر میں آپ کو سنوائیں گے ہم شو بز راؤنڈ اپ جو کہ آپ کا پسندیدہ سیگمنٹ ہے. تو یہ تھا ایک مختصر سا خلاصہ ریڈیو نیوز نیٹورک کی آج پیش کی جانے والی رپورٹس کا. پروگرام کی پہلی رپورٹ ہم وائس آف امریکہ سے سنیں گے اور اس کے لیے ہمیں چلنا ہے واپس بہجت کے پاس. اور موضوع بہت ہی اہم ہے اور پاکستان کی بات کی جائے تو اس حوالے سے پاکستان بھی بہت متاثر ہے. ہم بات کریں گے دہشت گردی کے حوالے سے. ہمارے سامعین جانتے ہیں کہ گزشتہ کئی دہائیوں سے پاکستان کو دہشت گردی کا سامنا ہے اور اس دہشت گردی کے نتیجے میں ہم نے کئی قیمتی جانیں بھی گوا دی ہیں. اور پاکستان کا ہی صرف مسئلہ نہیں بلکہ دنیا کے اور ممالک ہیں جو اس دہشت گردی سے متاثر ہیں اور انہی میں امریکہ بھی شامل ہے جس کے بارے میں ابھی رپورٹ میں آپ کو تفصیلات معلوم ہوں گی. تو دہشت گردی سے نمٹنے کی کیا صورت ہو سکتی ہے بات ہو رہی ہے وائس آف امریکہ کی رپورٹ میں. تو تفصیلات اس رپورٹ کی ہم بہجت سے جانیں گے. رپورٹ کی تفصیلات بتائیے گا بہجت جی.
شکریہ نگہت. آغاز کرتے ہیں کہ امریکہ میں دہشت گردی کی صورت کیا ہے اور اس کو روکنے کی کیا ترکیب کی جا سکتی ہے. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور خاتون اول میلانیا ٹرمپ نے منگل کے روز پٹسبرگ میں واقع یہودی عبادت گاہ ٹری آف لائف کا دورہ کیا، جہاں ہفتے کے روز عبادت کے دوران ایک مسلح شخص نے گولیاں چلا کر 11 عبادت گزاروں کو ہلاک کر دیا تھا۔ ٹرمپ کے داماد جیریڈ کشنر یہودی انداز کی ٹوپی پہنے ہوئے تھی، اور ان کی بیٹی ایوانکا ٹرمپ نے، جنہوں نے شادی کے بعد یہودی مذہب اختیار کر لیا، وہ بھی صدر کے ساتھ تھیں۔ اس موقع پر لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے یہودی عبادت گاہ کے قریب بھی احتجاجی مظاہرہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ صدر کے دورے کے لیے مناسب وقت نہیں۔ صدر ٹرمپ نے فاکس نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ یہاں تعزیت کرنے کے لیے آئے ہیں اور اس کے بعد زخمیوں کی عیادت کے لیے اسپتال بھی جائیں گے۔ کچھ سیاستدان اور یہودی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ صدر کو اس وقت تک یہاں نہیں آنا چاہیے جب تک وہ سفید فام پرستی کی مذمت نہیں کرتے۔ پٹسبرگ کے کئی رہنماؤں اور یہودی تنظیموں نے، جو صدر کی پالیسیوں کے خلاف مہم چلاتی آئی ہیں، ٹرمپ سے اپنا دورہ منسوخ کرنے کی اپیل کی تھی، اور ان کا کہنا تھا کہ وہ اس وقت تک ان کا خیر مقدم نہیں کریں گے جب تک وہ سفید فام پرستی پر مبنی سوچ کی مکمل طور پر مذمت نہیں کرتے۔ شوٹنگ کا مبینہ ملزم رائفلوں اور 3 دستی بموں سے مسلح تھا اور وہاں موجود تمام یہودیوں کو ہلاک کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس واقعے کے سلسلے میں درج کی گئی رپورٹ کے مطابق حملہ آور شخص کا کہنا تھا کہ یہودی اس کے لوگوں کا قتل عام کر رہے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ حملہ آور کا خیال تھا کہ غیر ملکیوں کو امریکہ داخل ہونے میں مدد دینے والی یہودی ریفیوجی ایجنسی نے غیر یہودی امریکیوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالا تھا۔ امریکی شہر پٹسبرگ کے سیناگاگ میں اس شوٹنگ کے واقعے کی تحقیقات کرنے والے اہلکاروں نے اسے نفرت پر مبنی جرم قرار دیا۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ شوٹر نے یہود مخالف نعرے لگاتے ہوئے عبادت کرنے والے یہودیوں پر فائرنگ کی۔ امریکہ میں اس طرح کے واقعات کے بار بار رونما ہونے کی وجوہات اور ایسے واقعات کی ممکنہ روک تھام پر ہمارے ساتھی شہناز نفیس نے امریکی تجزیہ کاروں سے گفتگو کی ہے۔ بفلو یونیورسٹی سے پروفیسر فیضان حق نے ان واقعات کے محرکات بتاتے ہوئے کہا،
کسی بھی معاشرے میں جو کہ ثقافتی لحاظ سے اتنا ڈائیورس ہو جیسے امریکہ ہے، یا ہم پاکستان کی مثال لے لیتے ہیں، تو ایسے معاشروں میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو کنونس کر لیتے ہیں کہ کسی اور قوم یا کسی اور گروپ یا فرقے کی وجہ سے سارے مسائل ہیں، اور اس فرقے کی زندگی مشکل کر دی جاتی ہے، اور جو سیاسی شخصیات ہیں وہ اس کو استعمال کرتی ہیں، اور اس کو ایک موومنٹ ہے جو کہ چلی ہے، بلکہ ترکی میں بھی ہمیں اس کے اثرات نظر آتے ہیں، ہمیں پاکستان میں بھی اس کے اثرات نظر آتے ہیں، اور یہاں پہ بھی اس کو کہتے ہیں الٹرا نیشنلسٹ موومنٹ، یا ایسی موومنٹ جو کہ ایکسٹریمسٹ موومنٹس ہو جاتی ہیں، تو ان کے جو لوگ ہیں وہ اپنے ذمے لے لیتے ہیں کہ ہم اس معاشرے کو خود ٹھیک کر لیں گے، اور وائلنس جو ہے وہ طریقہ ہے ٹھیک کرنے کا۔ اس کا مطلب ہے کہ اور کوئی کمیونیکیشن باقی نہیں رہی، یہی میڈیم رہ گیا ہے کمیونیکیشن کا، اور اس کمیونیکیشن کو وائلنس کے ذریعے ایک فرقہ جو ہے وہ امپوز کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔
دوسری جانب ظفر طاہر کا کہنا تھا کہ جب تک امریکہ میں گن کنٹرول سے متعلق قوانین میں تبدیلیاں نہیں لائی جاتی، یہ واقعات جاری رہیں گے۔
گن کنٹرول کے لاز جب تک یہاں نہیں تبدیل ہوں گے، جب تک ان میں ریفارم نہیں آئے گی، جب تک کہ ہم اپنے گن کلچر کو ڈسکریج نہیں کریں گے، تو صرف یہ کہہ دینا کہ یہ کوئی مینٹل ڈیزیز ہے جس کی وجہ سے بچے، آپ نے دیکھا سکولوں میں کتنے واقعات ہوئے پچھلے 10-20 سالوں میں، اور شاپنگ سینٹرز میں، تو صرف الزام دے دینا کہ جو ذہنی حالت ہے، جو مینٹل ڈیزیز ہے، اس کو ٹھیک کیا جائے۔ ارے بھائی، آپ لوگوں کے ہاتھ میں وہ ہتھیار کیوں دے رہے ہیں جس کا تعلق ہنٹنگ سے، جس کا تعلق جو لوگ شوقیہ شکار کرتے ہیں ان سے، یا سیلف ڈیفینس سے؟ یہاں تو آٹومیٹک رائفلز جو کہ صرف ان لوگوں کے پاس ہونی چاہیے جو اس ملک کی حفاظت کر رہے ہیں، وہ ہم نے ایک عام لوگوں کے ہاتھوں میں دے دی ہیں، اور بڑی تعداد میں اس ملک میں لوگ موجود ہیں جو چاہتے ہیں کہ گن ریفارم ہو، مگر گن ریفارم کے ایجنڈے کو سائٹ ٹریک کرنے کے لیے، اس پر سے نظر ہٹانے کے لیے، یہ جو مینٹل ایلنس ہے یا جو ذہنی حالات ہیں، اس پہ زیادہ توجہ دی جاتی ہے۔ بالکل، ذہنی جو کیفیت ہوتی ہے ان لوگوں کی، اس بارے میں ان کی کاؤنسلنگ ہونی چاہیے، اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ کیا حالات ہیں سوسائٹی میں کہ لوگ اس حد تک اپنی ذہنی حالت ان کی پہنچ جاتی ہے، مگر اگر ان کے ہاتھ میں ہتھیار نہ ہو۔ دیکھیے، آسٹریلیا کی ایگزامپل ہمارے سامنے، وہاں پہ بھی گنز بہت پاپولر تھیں، اس لیے کہ وہاں پر بھی امریکن ویسٹ کی طرح ایک ٹریڈیشن ہے ان کا شکار کا، سیلف ڈیفینس کا، مگر انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم گن ریفارم لائیں گے، اور ہم لوگوں کو یہ موقع نہیں دیں گے، اسپیشلی ان لوگوں کو جو کہ ذہنی طور پر بیمار ہیں، کہ ان کے پاس وہ ہتھیار موجود ہوں جس سے وہ ایک وقت میں کئی لوگوں کو ہلاک کر سکیں. تو میرے خیال سے گن کنٹرول از دی نمبر ون ایشو. ذہنی جو کیفیت ہے لوگوں کی اس پہ کام کرنا تو بالکل ضروری ہے, اور وہ تو ہر بیماری کے لیے ضروری ہے. ہر انسیڈنٹ پہ یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ کیا وہ سوسائٹی میں چیزیں ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کی ذہنی حالت یہاں تک پہنچ جاتی ہے. مگر اس چیز کو گن کنٹرول اور جو گن ریفارم ہے, جو ہتھیاروں کی جو اویلیبلٹی ہے یہاں پہ اور جو لائسنس کی جو آسانی ہے, میرے خیال سے اس پہ غور کرنا پڑے گا.
یہ تھے ظفر طاہر, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے, میں ہوں شہناز نفیس.
یہ تو بات ہوئی امریکہ کی, اب چلتے ہیں پاکستان. پاکستان کے وزیر خزانہ اسد عمر نے پاکستان کو درپیش معاشی بحران سے نمٹنے کے لیے حزب مخالف کی جماعتوں سے تجویزیں طلب کی ہیں. اسد عمر نے یہ بات منگل کے روز پارلیمان کے ایوان زیریں یعنی قومی اسمبلی میں پاکستان کی طرف سے آئی ایم ایف سے رجوع کرنے کے معاملے پر وضاحت کرتے ہوئے کہی. انہوں نے کہا کہ پاکستان کو درپیش اقتصادی مشکلات کی وجہ سے بیل آؤٹ پیکج کے لیے پاکستان کو دوست ملکوں کے ساتھ ساتھ عالمی مالیاتی فنڈ یعنی آئی ایم ایف سے رجوع کرنا پڑا, اور ان کے بقول وہ یہ توقع کرتے ہیں کہ یہ آخری بار ہوگا کہ پاکستان بیل آؤٹ پیکج کے لیے آئی ایم ایف سے رجوع کرے گا. حزب مخالف کی جماعتوں پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان مسلم لیگ نون اور دیگر جماعتوں سے انہوں نے اس توقع کا اظہار کیا کہ وہ ٹھوس تجویزیں دیں گی تاکہ وہ حکومت کے اقتصادی منصوبے کا حصہ بن سکیں. تجزیہ کار کہتے ہیں کہ یہ اسی صورت میں ممکن ہوگا جب پاکستان معیشت کی بہتری کے لیے ضروری اصلاحات پر پائیدار بنیادوں پر عمل جاری رکھے گا, بصورت دیگر پاکستان کو بار بار آئی ایم ایف سے رجوع کرنا پڑے گا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں وزیر اعظم عمران خان اسی سلسلے میں چین کا دورہ بھی کر رہے ہیں. تجزیہ کاروں کے نزدیک یہ دورہ کتنا اہم ہے اور اس کے اثرات کیا مرتب ہو سکتے ہیں, نگہت سے تفصیل معلوم کرتے ہیں. جی نگہت, ڈاکٹر رسول بخش رئیس سے انٹرویو کی کچھ تفصیل بتائے گا سننے والوں کو.
بہت شکریہ بہجت. بالکل, ہم پہلے بات کریں گے وزیراعظم عمران خان کے دورے چین کے حوالے سے جو ان دنوں چین کے دورے پر ہیں. وزیراعظم کا دورے چین 1 نومبر سے 5 نومبر تک جاری رہے گا, اور دورے کے دوران وہ مختلف وہاں کے رہنماؤں سے ملاقاتیں کریں گے. وزیراعظم چین میں بین الاقوامی ایکسپو میں بھی شریک ہوں گے. پاکستان بطور مہمان خصوصی ایکسپو میں شریک ہوگا, اور وزیراعظم عمران خان افتتاحی تقریب سے خطاب بھی کریں گے. دورے میں پاکستان اور چین کے درمیان معاہدوں پر بھی دستخط کیے جائیں گے. اس سے قبل چینی وزارت خارجہ کا یہ کہنا تھا کہ چین وزیراعظم عمران خان کے دورے کا منتظر ہے. عمران خان کا دورہ چین ترقی کا نیا باب کھولے گا. اسی طرح یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں, اس سے قبل وزیر خزانہ اسد عمر بھی یہ بات کہہ چکے ہیں کہ جو پاکستان کو مشکلات درپیش ہیں اس کے لیے چین کے ساتھ طویل مدتی معاہدے طے پانا اہم ہوگا, اور ساتھ ہی ساتھ جو پاکستان کے اقتصادی چیلنجز ہیں ان سے نمٹنے کے لیے دورہ چین بہت اہم ہوگا. وزیر خزانہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ دونوں ممالک میں تجارت بڑھانے کے لیے بات چیت ہوگی. امدادی پیکج کیا ہوگا اس حوالے سے حتمی کچھ نہیں کہا جا سکتا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ کوشش کریں گے کہ چین کے ساتھ طویل مدتی معاہدے طے پائیں, اور پاکستان کو درپیش اقتصادی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے یہ بہت اہم ہے. وزیر خزانہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ چین کو سعودی عرب کی سی پیک میں شراکت داری پر آگاہ کیا جا چکا ہے. چین کو سعودی عرب کی سی پیک میں بطور پارٹنر شمولیت پر اعتراض نہیں. تو یہ تو بات ہوئی وزیر خزانہ کی. تو ہمارے سامعین بھی جانتے ہیں کہ پاکستان کو اس وقت معاشی طور پر کافی مسائل کا سامنا ہے, جس سے نکلنے کے لیے پاکستان نے نہ صرف آئی ایم ایف کی طرف جانے کا فیصلہ کیا ہے بلکہ اپنے دوست ممالک کی طرف بھی وہ رجوع کر رہا ہے. اور اسی سلسلے میں کچھ ہفتے قبل وزیراعظم عمران خان نے سعودی عرب کا بھی دورہ کیا تھا, اور سعودی عرب کے دورے کے موقع پر سعودی عرب نے پاکستان کو $12 بلین امداد دینے کا بھی اعلان کر رکھا ہے. اور اب عمران خان دورے چین پر ہیں, اور یہ دورہ پاکستان کے لیے کتنا اہم ہو سکتا ہے اس پر ہمارے نمائندے فدا حسین نے سینئر تجزیہ کار رسول بخش رئیس سے بات چیت کی ہے. وہ کیا کہتے ہیں آئیے آپ کو سنواتے ہیں.
ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. سر یہ فرما دیجئے کہ اس وقت جو عمران خان صاحب کا جو چین کا دورہ ہے اس وقت اس کی کتنی افادیت ہے؟
انتہائی اہم دورہ ہے, کیونکہ اقتدار سنبھالنے کے بعد پہلا دورہ تو انہوں نے سعودی عرب کا کیا, یہ دوسرا دورہ ہے. تو ظاہر ہے کہ اس وقت جو پاکستان کو مالی اور اقتصادی مشکلات کا سامنا ہے, تو کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اپنے دوست ممالک سے مدد لی جائے, اور پھر جب سہارا مل جائے پاکستان کی معاشی صورتحال کو تو پھر اصلاحات کا عمل شروع کیا جائے, کیونکہ اصلاحات کا عمل اور اس کے نتائج نکالنے میں کافی وقت لگتا ہے. تو یہ دورہ 3 لحاظ سے اہم ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ جو پاکستان کا اس وقت بحران ہے فزیکل ڈیفیسٹ کا کہ ہم نے جو بیلنس آف پیمنٹ ہے اس میں جو توازن ہے وہ ہمارے حق میں نہیں ہے, تو وہ خسارہ اور کمی پوری کرنے کے لیے ہمیں کچھ قرضے لینے ہوں گے. دوسرا جو معاملہ ہے وہ سیپے کے حوالے سے ہے کہ جو پروجیکٹس ابھی چل رہے تھے ان کو دوبارہ کس طرح سے شروع کرنا ہے, کہ نئی حکومت یہ چاہ رہی ہے آڈٹ کرایا جائے مختلف پروجیکٹس کا, اور اگر کہیں پہ کرپشن آئے تو کرپشن کرنے والوں کو کیسے کردار تک پہنچایا جائے. تیسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ سی پیک کے حوالے سے جو انفراسٹرکچر کے اوپر ابھی تک توجہ رہی ہے موجودہ حکومت اس میں ذرا تبدیلی لانا چاہتی ہے, اور پہلے ہی بات چیت چین کے ساتھ ہو چکی ہے, ہو بھی رہی ہے کہ اس میں تعلیم ہے, زراعت کا شعبہ ہے, اور خصوصی طور پر جو سی پیک روٹس ہیں ان کے قریب انڈسٹریل زون اکنامک زون ہم کتنا جلدی اسٹیبلش کر سکتے ہیں تاکہ جو اقتصادی ایکٹیویٹی ہے وہ پاکستان میں ہونا شروع ہو جائے. میرا خیال ہے کہ یہ جو مقاصد سامنے رکھے ہیں اس دورے کے حوالے سے عمران خان صاحب نے, وہ چین کی قیادت اس کو پورا کرنے کی پوری کوشش کرے گی.
ڈاکٹر صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ اس دورے کے ذریعے سے وہ اتنی رقم چین سے حاصل کر پائیں گے کہ انہیں آئی ایم ایف کی طرف رجوع کرنا نہ پڑے؟
دیکھیں, آئی ایم ایف جانے کے لیے صرف یہ نہیں ہے کہ ہمیں بیلنس آف پیمنٹ میں کوئی فائدہ ہوگا, وہ ہم جانا چاہتے ہیں کہ اس لیے کہ جو بین الاقوامی مالیاتی ادارے ہیں ان کا اعتماد پاکستان کی معیشت کے اوپر بڑھے گا اور جائیں گے ہم. یہ نہیں ہے کہ حکومت نے شروع میں یہ باتیں کہی تھیں, لیکن جب ان کو حقائق سے آگاہی حاصل ہوئی تو اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس بھی جائیں گے, دوستانہ ممالک سے بھی لیں گے. تو ہمارے جو آج کا جو بیان ہے وزیر معیشت کا وہ یہ ہے کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ کسی ایک ذرائع پہ ہم انحصار کرنے لگیں, تو دوست ممالک سے بھی ہوگا, آئی ایم ایف سے ہوگا, کہ آئی ایم ایف پہ جتنا انحصار کم ہو وہ پاکستان کی معیشت کے لیے اتنا ہی بہتر ہوگا, کیونکہ ان کی جو شرائط لگتی ہیں اس سے ملک کے اندر مہنگائی بڑھنے کا خدشہ ہوتا ہے.
تو آئی ایم ایف جانے کی صورت میں اسد عمر صاحب کا خود اپنا بیان, انہوں نے اسمبلی فلور پہ کہا, اس سے پہلے بھی وہ کئی پریس کانفرنسوں میں یہ بات کر چکے ہیں کہ یہ حکومت کا آئی ایم ایف کی طرف آخری پروگرام ہوگا, اس کے بعد دوبارہ نہیں آئیں گے. تو کیا لگتا ہے کہ وزیر خزانہ کا یا موجودہ حکومت کا یہ بیان کتنا مبنی بر حقیقت نظر آتا ہے؟
دیکھیے, وہ جب اصلاحات کرنا چاہتے ہیں تو مہنگائی تو بڑھے گی. اصلاحات کہاں کرنی ہے کہ اب آپ کا جو سرکولر ڈیٹ ہے, گردشی قرضہ ہے, وہ 1200 ارب روپے بن چکا ہے. کیسے ہوا ہے؟ اس لیے کہ آپ سبسڈی دے رہے ہیں کہ لوگوں کو بجلی آپ خرید کرتے ہیں 16 روپے 17 روپے آپ لوگوں کو دیتے ہیں, کوئی 2 روپے 3 روپے پر یونٹ کم دیتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ ملک کے بے شمار علاقے ہیں, انٹیریئر سندھ ہے, بلوچستان کے حصے ہیں, قبائلی علاقہ ہے, خیبر پختونخوا ہے, اس کے کچھ اضلاع ہیں جہاں میں بجلی بہت چوری ہوتی ہے, اور پنجاب میں بھی چوری ہوتی ہے 40% کے قریب لوگ کہتے ہیں, لیکن جو میں نے ذرائع معلوم کیے ہیں 22% بجلی پاکستان کی چوری ہو جاتی ہے. وہ پیسے کہاں سے دیں گے آپ؟ تو اصلاحات یہ ہیں کہ آپ بجلی چوری نہ ہونے دیں, اصلاحات یہ ہیں کہ آپ سبسڈی کم کریں. پھر اس کے بعد کوئی 1200 بلین ہر سال آپ کی جو 3-4 پبلک انٹیٹیز ہیں وہ کھا جاتی ہیں, تو ان کو آپ ریفارم کریں گے تو ظاہر ہے کہ لوگ شور اٹھائیں گے. تو یہ کمپرومائز کرنا ہے یا ملک کو سنوارنا ہے, یہ دو چوائسز ہیں آپ کے پاس. تو مہنگائی سب کے اوپر برابر نہیں پڑتی, اور یہ کہنا کہ جی غریب پس جاتا ہے, غریب بالکل اس کو سہارا مل جاتا ہے, لیکن اصل فائدہ جو ہے سبسڈیز کا وہ امیر طبقہ متوسط طبقہ اٹھا رہا ہے جو ان کو نہیں اٹھانا چاہیے. غریب کے لیے آپ علیحدہ پیکیجز بنا سکتے ہیں, وہ بنائے ہوئے ہیں کہ اگر آپ بجلی کم استعمال کرتے ہیں ایک لمٹ تک تو آپ کا ریٹ مختلف ہے, اگر آپ کا بڑھتا جاتا ہے تو اس سے ریٹ بھی آپ کا بڑھتا جاتا ہے.
ڈاکٹر صاحب, آخری سوال میرا یہ ہوگا کہ عموماً بہت تنقید ہوتی ہے, جب سے سی پیک کے حوالے سے یہ باتیں شروع ہو گئی تو کچھ پارلیمنٹیرین کو یہ بھی کہتے سنا اور کچھ انالسٹ بھی یہ کہتے ہیں کہ اس وقت پاکستان اور چین کے درمیان جو تجارت ہے, باہمی تجارت, اس میں پاکستان خود خسارے میں ہے, یعنی ہماری طرف سے اس طرف جو سامان ہے جس کو ہم برآمدات کہتے ہیں وہ کم ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب اپنے اس دورے میں یہ نقطہ اٹھا پائیں گے؟
یہ نہیں ہے کہ اب اٹھائیں گے, یہ کئی دفعہ اٹھایا جا چکا ہے اور آتے ہی انہوں نے اٹھایا ہے کہ کوشش یہ ہو رہی ہے کہ ہماری جو برآمدات ہیں چین کی طرف زیادہ بڑھیں اور وہاں سے ذرا کم ہوں. یہ ہم بات چیت کر رہے ہیں اور یہ ہمیشہ ہوتی رہے گی, یہ تو بہت ہی اہم نقطہ ہے, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اپنے جو درآمدی قوانین ہیں, تجارت کے قوانین ہیں, ان میں ترمیم کرنی چاہیے. کہ پینسلیں یہاں بنتی ہیں, پینسلیں چین سے آتی ہیں, اب حکومت نے اس کے اوپر ڈیوٹی لگائی ہے, یہ ٹیکس لگایا ہے, تو وہ جو امپورٹ کرنے والے ہیں وہ عدالتوں میں چلے گئے ہیں. تو یہ ظاہر ہے کہ بگاڑ تو اندر ہے, ہمیں اپنی پروڈکشن بڑھانی چاہیے, لیکن یہ ہے کہ ساتھ ساتھ جہاں جہاں ہم چیزیں بنا رہے ہیں وہاں اپنی انڈسٹری کو پروٹیکشن دینا انتہائی ضروری ہے. میرا خیال یہ ہے کہ یہ معاملات یہ نہیں ہے کہ صرف ہم اٹھا رہے ہیں, چین کے ساتھ امریکہ بھی اٹھا رہا ہے, ہندوستان بھی اٹھا رہا ہے, دیگر ممالک بھی اٹھا رہے ہیں. تو یہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے جس پر کہ چین بات چیت کرنے کے لیے تیار نہ ہو یا ہم ان کے ساتھ نہ کر رہے ہوں.
ڈاکٹر رسول بخش رئی صاحب, بہت بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا.
ریڈیو نیوز نیٹورک کی رپورٹ آپ نے سنی. تو پروگرام میں یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو بین الاقوامی امور پر نظر ڈالیں گے. ہمارے ساتھ رہیے.
صدائے جہاں, وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش. ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں. آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجیے. ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں sejradio@voanews.com, اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام صدائے جہاں, پوسٹ باکس 1399, اسلام آباد.
ویلکم بیک. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش صدائے جہاں میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام کی اگلی رپورٹ کی طرف چلتے ہیں. سعودی عرب کی حکومت نے صحافی جمال خشوگی کے مشتبہ قاتلوں کو کسی اور ملک کے حوالے کرنے سے انکار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملزمان کے خلاف تمام ضروری کارروائی سعودی عرب میں ہی کی جائے گی. ہفتے کے روز بحرین کے دارالحکومت مانامہ میں دفاعی کانفرنس سے خطاب میں سعودی وزیر خارجہ عادل الجوبیر نے کہا کہ خشوگی کے قتل کے شبے میں گرفتار تمام افراد سعودی شہری ہیں اور انہیں سعودی عرب سے ہی گرفتار کیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ قتل کے خلاف تحقیقات بھی سعودی عرب ہی کر رہا ہے, لہذا ان افراد کے خلاف مقدمہ بھی ملک کے اندر ہی چلایا جائے گا. خشوگی کو 2 اکتوبر کو استنبول میں واقع سعودی کونسل خانے میں داخل ہونے کے بعد ہلاک کر دیا گیا تھا. ابتدان سعودی عرب نے خشوگی کی گمشدگی میں ملوث ہونے کے الزام کی تردید کی تھی, لیکن بعد ازاں سعودی حکومت نے خشوگی کے مارے جانے کی تصدیق کر دی تھی. سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے صحافی جمال خشوگی کے قتل کو انتہائی سفاک قرار دیا. یہ خشوگی کی موت اور گمشدگی کے بعد ان کا پہلا بیان تھا. سعودی عرب نے ریاض میں ہونے والی بین الاقوامی سرمایہ کاروں کی کانفرنس میں متحدہ موقف اپنایا, تاہم بہت سے مغربی بینکوں, کمپنیوں اور میڈیا نے خشوگی کی موت کے باعث اس کانفرنس کا بائیکاٹ کر دیا تھا. سعودی ولی عہد نے پہلی مرتبہ خشوگی کی ہلاکت کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سب سے پہلے تو یہ ہونے والا حادثہ سعودی عرب کے تمام لوگوں کے لیے ہی تکلیف دیتا, خاص طور پر اس لیے کہ میں بھی سعودی شہری ہوں. میرا خیال ہے کہ یہ دنیا میں ہر کسی کے لیے اتنا ہی تکلیف دیتا. یہ ایک صفاق اقدام تھا جس کا کوئی جواز پیش نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح جیسے جیسے صحافی جمال خشوگی کی ہلاکت کے بارے میں الزامات سامنے آ رہے ہیں, تو ایسے میں سعودی عرب کے اس کے ہمساؤں اور اتحادیوں سے تعلقات پر بھی نظر ثانی شروع ہو چکی ہے. سعودی حکومت نے 18 افراد کو گرفتار کرنے کا اعلان بھی کیا, تاہم ترکی سختی سے اپنے موقع پر قائم ہے کہ خشوگی کو صفاقی اور بے رحمی سے قتل کیا گیا ہے. اس ساری صورتحال کے سعودی عرب پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ رابرٹ ارافیل کی رپورٹ انجم ہیرلڈ گل پیش کر رہے ہیں, آئیے آپ کو سنواتے ہیں.
سعودی عرب کو عالمی سطح پر ایک منفرد مقام حاصل ہے. ایک طرف تو وہ تیل کا بڑا سپلائر ہے اور دوسری جانب وہ مغربی دنیا بالخصوص امریکہ اور ایران کے درمیان بفر کا کام دیتا ہے. جمال خشوگی کی ہلاکت سے سعودی عرب کا انسانی حقوق کے حوالے سے ریکارڈ نظروں میں آ گیا ہے. وڈرو ولسن سینٹر سے منسلک رابن رائٹ کا اس بارے میں کہنا ہے,
This puts on the table all those issues that the West
اس سے وہ تمام امور جن کے بارے میں مغرب نے آنکھیں بند رکھنے کا انتخاب کیا تھا اب کھل کر میز پر آ گئے ہیں, اور یہ صرف سعودی عرب کے حوالے سے نہیں بلکہ خطے بھر سے متعلق ہیں. بدھ کے روز ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کا مطالبہ تھا کہ جن 18 افراد کو سعودی عرب میں گرفتار کیا گیا ہے ان پر استنبول میں مقدمہ چلایا جانا چاہیے. امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کا کہنا تھا کہ امریکہ نے ان میں سے کم از کم چند سعودی عہدیداران کو شناخت کر لیا ہے اور ان کے ویزے منسوخ کر دیے جائیں گے. اس ہفتے پلگڈ ان ود گریٹا وین سیسٹرن نامی پروگرام میں وائس آف امریکہ کے لیے سینٹ کی رپورٹنگ کرنے والے مائیکل بو مین کا کہنا تھا کہ امریکی قانون ساز سزا کے طور پر دیگر اقدامات بھی اٹھا سکتے ہیں. مائیکل بو مین نے کہا,
Well, already, the Senate has invoked the Global Magnitsky Act.
پہلے سے ہی سینٹ نے گلوبل میگنیٹسکی ایکٹ کو لاگو کیا ہے. اس کی وجہ سے ٹرمپ انتظامیہ پر لازم ہوگا کہ وہ صحافی کی ہلاکت میں ملوث افراد پر پابندیاں عائد کرے. मैं पहले ही सऊदी तैयारों में तेल भरने पर मुमकिन इकदाम उठाए जाने की बात कर चुका हूं। इसे दोबारा पेश किया जाएगा और मुझे शक है कि इसकी मंजूरी का इम्कान ज्यादा है। उधर पहले से ही यमन में हवाई हमलों की वजह से आम शहरियों की हलाकतों के सिलसिले में सऊदी अरब पर आलमी दबाव बढ़ता जा रहा है। सऊदी कयादत में बनने वाले इत्तेहाद ने यमन के दारुल हुकूमत को कंट्रोल करने वाले हौतियों को निशाना बनाया था। गुज़श्ता 3.5 साल से जारी खाना जंगी में अब तक 10,000 से ज्यादा लोग हलाक हो चुके हैं। यमन के लिए अमरीका के साबिक सफीर जेरल्ड फायरस्टाइन का कहना है कि बिलाखिर मगरिब को इलाकाई सलामती के मुकाबले में इंसानी हकूक के बारे में तशवीश को वजन देना होगा। सफीर जेरल्ड फायरस्टाइन कहते हैं,
The Germans have announced that they're going to cut off their arms sales.
जर्मनों ने ऐलान किया है कि वो सऊदियों को असलहे की फरोख्त रोक देंगे। वो अपने दीगर यूरोपीय यूनियन के साथियों से भी कह रहे हैं कि वो भी ऐसा ही करे। सलामती के रुख पर सऊदियों के बुनियादी ताल्लुकात अमरीका, बरतानिया और फ्रांस के साथ हैं, और अभी तक इन तीन ममालिक ने ऐसा कोई इशारा नहीं दिया कि वो इस मामले में जर्मनी की पैरवी करने का इरादा रखते हैं। सफीर फायरस्टाइन का कहना है कि सऊदी अरब की तेल की पैदावार रोकने के लिए की जाने वाली किसी भी कोशिश का अंजाम एक बड़े आलमी मालियाती बहरान की शक्ल में सामने आएगा। अंजुम हैरल्ड गिल, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
जी, वॉइस ऑफ अमेरिका की आपने रिपोर्ट सुनी, तो अगली रिपोर्ट भी हम वॉइस ऑफ अमेरिका से ही सुनेंगे, लेकिन उससे पहले एक खबर आपके साथ हम शेयर करते चलें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से गैर अमरीकियों के बच्चों की शहरियत का हक छीनने का मंसूबा बना लिया है। अमरीकी नशरियाती इदारे को खसूसी इंटरव्यू देते हुए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो गैर कानूनी पनाह गुजीनों और गैर मुल्कियों के बच्चों को दी गई हक शहरियत को खत्म करना चाहते हैं। सदर ट्रंप के मुताबिक अमरीका वो वाहिद मुल्क है जहां गैर मुल्की गैर कानूनी तौर पर आते हैं और वहां पैदा होने वाला उनका बच्चा पैदाइशी तौर पर अमरीकी शहरी हो जाता है। इस सिलसिले को अब खत्म हो जाना चाहिए। सदर ट्रंप ने मजीद कहा कि उन्हें मालूम है कि ऐसा वो सिर्फ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए ही कर सकते हैं और इस फैसले के निफाज के बाद उन्हें कानूनी एतराजात का सामना करना पड़ेगा। गैर कानूनी पनाह गुजरनों के खात्मे का वादा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इंतखाबी मुहिम का हिस्सा था। सदर बनने के बाद भी गैर कानूनी इमिग्रेशन का मामला सदर ट्रंप के एजेंडे में सबसे ऊपर रहा है। वस्त मुदती इंतखाबात के बाद इमिग्रेशन से मुतलिक सख्त तरीन नई पॉलिसी नाफिज की जा सकती है। वाजह है कि अमरीका के आइन की 14वीं तरमीम मुल्क में पैदा होने वाले बच्चे को शहरियत देने की जमानत देती है। इसी खबर के साथ हम अगली रिपोर्ट की जानिब बढ़ेंगे, जिसमें बात हो रही है 6 नवंबर को अमरीका में होने वाले वस्त मुदती इंतखाबात के हवाले से। तो रिपोर्ट की तफसीलात बताइएगा बहजत जी।
जी शुक्रिया निघत। गुज़श्ता हफ्ते के दौरान, जैसा कि हमने पहले एक रिपोर्ट भी पेश की है, अमरीका में दो ऐसे वाकयात हुए जिन्होंने बहुत से लोगों को शदीद हैरत में मुब्तला कर दिया। हफ्ते के रोज अमरीकी रियासत पेंसिल्वानिया के शहर पिट्सबर्ग में एक 46 साल सफेद फार्म शख्स ने यहूद मुखालिफ नारे लगाते हुए सिनागॉग में दाखिल होकर वहां यहूदी मजहबी त्यौहार सब्त के सिलसिले में मुनक्किदा सर्विस पर गोलियां चलाई और 11 अफराद को हलाक और 6 को जख्मी किया। हलाक होने वाले बेशतर अफराद बुजुर्ग और माजूर थे। इससे पहले साबिक सदर ओबामा, साबिक नायब सदर जोसेफ बाइडन और साबिक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिलरी क्लिंटन समेत मुतअद्दिद शख्सियात को डाक के जरिए पाइप बम भिजवाए गए। इन पाइप बमों को रास्ते में रोक लिया गया और ये मजकूरा शख्सियात तक नहीं पहुंच पाए। इन दोनों वाकयात से एक तवील बहस का सिलसिला शुरू हो गया और बहुत से अफराद का कहना है कि उनके लिए अमरीका में ऐसा होना नाकाबिले यकीन है। सदर ट्रंप ने एक ट्वीट में इन दोनों वाकयात की जिम्मेदारी अमरीकी मीडिया पर डाली, जिसने बकौल उनके अमरीका में नफरत और गुस्से का माहौल पैदा कर दिया है। ताहम सदर ट्रंप के मुखालिफिन कहते हैं कि अमरीकी माशरे में हालिया दिनों में सामने आने वाली गहरी तकसीम की वजह सदर ट्रंप खुद हैं और ये सब मुखालिफ सियासी जमात डेमोक्रेटिक पार्टी, दारकिन वतन और उनकी पॉलिसियों के मुखालिफ दीगर लोगों के खिलाफ उनके जहरीले बयानात का नतीजा है। सदर ट्रंप ने एक ट्वीट पैगाम में लिखा कि हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा गुस्सा पाया जाता है और ऐसा बड़ी हद तक मीडिया की गलत और फ्रॉड पर मबनी रिपोर्टिंग की वजह से हुआ है। जाली खबरें देने वाला ये मीडिया आवाम का दुश्मन है اور اسے ہر صورت اپنی مخالفت اور غلط رپورٹنگ بند کرنا ہوگی. ایسا کرنے سے غصے کی آگ پر قابو پایا جا سکے گا اور تمام لوگوں کو امن اور ہم آہنگی کے ساتھ اکٹھا کیا جا سکے گا. جعلی خبروں کو ہر صورت بند کرنا ہوگا. امریکی ریڈیو اور ٹیلی ویژن شوز کے متعدد قدامت پسند مبصرین کہتے ہیں کہ میڈیا کی یہ مہم صدر ٹرمپ کے مخالفین کی طرف سے شروع کی گئی تاکہ 6 نومبر کو ہونے والے وسط مدت انتخابات میں ریپبلکن پارٹی کی اکثریت کو زائل کیا جا سکے. تحقیقاتی اہلکار کہتے ہیں کہ پائپ بم بھیجنے والا مبینہ ملزم ایک وین میں رہتا تھا جس کی کھڑکیوں پر ٹرمپ کے بڑے سائز کے اسٹیکر اور ڈیموکریٹک پارٹی کے رہنماؤں کی مسخ شدہ تصویریں آویزہ تھیں. پائپ بموں کے واقعے کے بعد صدر ٹرمپ کے 2 بڑے ڈیموکریٹک مخالفین سینٹ میں اقلیتی پارٹی کے لیڈر سینیٹر چک شومر اور ایوان نمائندگان میں اقلیتی پارٹی کی رہنما نینسی پلوسی نے ان دونوں واقعات کے لیے صدر ٹرمپ کو ذمہ دار ٹھہرایا. ان کا کہنا تھا کہ ان دونوں کے واقعات کی مخالفت میں صدر ٹرمپ کے الفاظ ماضی میں ان کے بیانات کی نفی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ نے بار بار تشدد کے واقعات کی مخالفت کرنے سے گریز کیا اور لوگوں میں تقسیم کو ہوا دی. لیکن صدر ٹرمپ کی مشیر کیلی این کانبے نے سی این این کو انٹرویو دیتے ہوئے اس تاثر کو غلط قرار دیا کہ صدر ٹرمپ کے بیانات سے امریکہ میں کشیدگی اور تقسیم کی فضا قائم ہوئی. انہوں نے کہا کہ اگر امریکہ میں ہونے والے ہر المناک واقعے کے بعد صدر ٹرمپ کے بیانات کو غور سے دیکھا جائے تو وہ قوم کا اعتماد بڑھانے کا باعث بنے ہیں, اور جو صدر ٹرمپ نے ہمیشہ قوم کے زخموں پر مرہم رکھنے کی کوشش کی. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس تمام صورتحال کے 6 نومبر کو ہونے والے وسط مدتی انتخابات پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں. کانگریس میں اس وقت ریپبلکن پارٹی کی اکثریت ہے. تجزیہ کار کہتے ہیں کہ اگر ان وسط مدتی انتخابات میں ڈیموکریٹک پارٹی چند اضافی سیٹیں جیتنے میں کامیاب ہو گئی تو کانگریس میں دونوں بڑی سیاسی جماعتوں کا توازن یکسر بدل جائے گا, جو یقیناً صدر ٹرمپ اور ریپبلکن پارٹی کے لیے کوئی نیک شگون نہیں ہے. تو تفصیلی ایک رپورٹ پیش کرتے ہیں, آئیے سن. امریکہ میں وسط مدتی انتخابات میں اب کم عرصہ رہ گیا. دونوں جماعتوں کے رہنما, مقامی لیڈر اور حامی اپنے نمائندوں کی فتح کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں. سیاسی ریلیاں ہو رہی ہیں. صدر ٹرمپ نے وسکانسن میں خطاب کرتے ہوئے سکون اور امن کی اپیل کی ہے.
We want all sides to come together in peace and harmony. We can do it.
امریکی صدر کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ تمام جماعتیں مل جل کر امن اور بھائی چارے کے ساتھ رہیں. ہم ایسا کر سکتے ہیں, یقیناً ہم ایسا ہی کریں گے اور ایسا ہی ہوگا. لیکن اس کے ساتھ صدر ٹرمپ نے اپنے ایک ٹویٹ پیغام میں میڈیا کو مردے الزام ٹھہرایا. انہوں نے کہا,
Those engaged in the political arena must stop treating political opponents as being morally
defective. صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو سیاست میں ملوث ہیں انہیں سیاسی مخالفین کو اخلاقی طور پر ناقص قرار دینے کی کوشش بند کرنا چاہیے, اور ہمیں یقیناً ایسا کرنا ہوگا. دوسری طرف ڈیموکریٹ پارٹی صدر ٹرمپ پر الزام لگا رہی ہے کہ وہ امریکیوں کو تقسیم کرنے پر درپے ہیں, اور انہی کے بیانات کی وجہ سے سیاسی کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے. نیو یارک کے میئر بل ڈی بلاسیو کہتے ہیں,
This is a very painful time.
نیو یارک کے میئر بل ڈی بلاسیو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے ملک کے لیے بے حد تکلیف دہ ہے. اس وقت لوگ ایک دوسرے سے نفرت کا بھی اظہار کرنے لگے ہیں. ایسے واقعات سے خوف و ہراس بھی پھیل رہا ہے. اسی دوران بزریہ ڈاک دھماکہ خیز مواد کو بھیجنے کا واقعہ ہوا, مگر اس سے پہلے ریپبلکن پارٹی امیگریشن کے مسئلے کو اچھال رہی ہے. وسط مدتی انتخابات اس لیے بھی اہم ہیں کہ اس سے کانگریس میں جماعتوں کی اکثریت کا بھی تعین ہو سکتا ہے. اس لیے سابق صدر باراک اوباما بھی اپنی ڈیموکریٹ پارٹی کے لیے سرگرم ہیں.
The stakes are high. The consequences of anybody here not turning up and doing everything you can to get
سابق صدر باراک اوباما کہہ رہے ہیں کہ اس وقت بہت کچھ داؤ پر لگا ہوا ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے دوستوں کو گھروں سے نکالیں اور انہیں کہیں کہ وہ اپنا ووٹ ڈالیں. اگر آپ لوگ گھروں میں بیٹھے رہے تو نتائج کچھ اور بھی نکل سکتے ہیں. دونوں جماعتیں اپنے اپنے ووٹروں کو متحرک کرنے کے لیے سرگرم ہیں. امریکن یونیورسٹی کے تجزیہ کار ڈیوڈ بارکر کہتے ہیں,
What both sides need, though, is for their people to turn out on election day.
تجزیہ کار بارٹر کہہ رہے ہیں کہ دونوں جماعتیں کوشش کر رہی ہیں کہ انتخابات کے دن ان کے حامی زیادہ سے زیادہ ووٹ دینے آئیں. روایتی طور پر یہ چیلنج ڈیموکریٹس کے لیے زیادہ ہے. ان کے مقابلے میں ریپبلکن ووٹر ہمیشہ فعال رہا ہے. اس وقت دونوں جماعتوں کی سر توڑ کوشش یہ ہے کہ اپنے ووٹروں کو گھروں سے نکالا جائے. کانگریس میں کس جماعت کی برتری ہوگی اس کے بارے میں رائے عامہ کے جائزے اور مبصرین کے اندازے کسی حد تک مبہم ہیں, کیونکہ دونوں جماعتوں کے درمیان برابر کی جنگ جاری ہے. بہجلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
پروگرام میں یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے. وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو بات ہوگی صحت کی, اور ساتھ ہی ساتھ ہم بات کریں گے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے بھی. ہمارے ساتھ رہیے.
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے. یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آراء, تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے facebook.com/sej radio یا پھر facebook.com/radio news network.
ویلکم بیک. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش صدائے جہاں میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آئیے پروگرام کی اگلی رپورٹ کی طرف چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں کامی سڈ کی, جو ایک خواجہ سرا ہیں اور دنیا بھر میں پاکستان کی سافٹ امیج بن کر ابھرے ہیں. ایک ایسے معاشرے میں جہاں خواجہ سراؤں کو نہ تو اچھی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور نہ ہی ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھا جاتا ہے, وہیں کامی سڈ نے فیشن شوٹ کی دنیا سے شارٹ فلم تک کا ایک طویل اور کامیاب سفر طے کیا. ان کا نیا کارنامہ فلم رانی ہے, جسے امریکہ میں NBC یونیورسل شارٹ فلم فیسٹیول میں ایوارڈ سے نوازا گیا. فلم کے رائٹر ڈائریکٹر حماد رضوی کو ایوارڈ دیا گیا. کامی کی یہ فلم دیگر کئی فیسٹیولز میں بھی نامزدگی کے ساتھ ساتھ دکھائی جا چکی ہے. پاکستان میں اسے رواں سال جولائی میں ریلیز کیا گیا تھا. فلم کی تمام تر شوٹنگ کراچی میں ہوئی. مختصر دورانیے کی فلم رانی میں ایک خواجہ سرا لاوارث بچے کی دیکھ بھال کرتا اور معاشرے کے لیے ایک اچھی مثال بنا کر پیش کرتا دکھایا گیا ہے. کامی سڈ نے خواجہ سراؤں کے خلاف تشدد اور ان کے اطراف پھیلے فوبیا کے خاتمے کی امید کے ساتھ برطانوی نشریاتی ادارے کی دستاویزی فلم ہاؤ گے از پاکستان میں بھی کام کیا ہے, جبکہ وہ LGBT کے لیے سرگرمیوں کے حوالے سے بھی جانی پہچانی جاتی ہیں. کامی ایک سوشل ایکٹیوسٹ, موٹیویشنل سپیکر, ماڈل اور اب اداکارہ بھی ہیں. وہ تعلیم یافتہ ہیں اور اپنی تمام کمیونٹی کو تعلیم یافتہ ہونے کا مشورہ دیتی ہیں. ان کے خیال میں معاشرے میں بہتری آ رہی ہے. میڈیا پر ٹرانسجینڈرز پر بات ہونے لگی ہے. وہ بیکن ہاؤس اسکول کے پروجیکٹ کا بھی حصہ ہیں, جس کے ذریعے طلباء کو سکھایا جا رہا ہے کہ ٹرانسجینڈر ہونا کوئی برائی نہیں, نہ ہی یہ لوگ معذور ہیں, بس انہیں اپنے خاندان اور معاشرے کے اعتماد اور ساتھ کی ضرورت ہے. اور ریڈیو نیوز نیٹورک نے ٹرانسجینڈرز کی صحت کے مسائل کے حوالے سے ایک رپورٹ تیار کی ہے. آئیے نگت سے تفصیل معلوم کریں. جی نگت,
بہت شکریہ بہجت جی. جیسا کہ آپ نے ذکر کیا ابھی کامی سڈ کا, جن کے حوالے سے آپ نے ایک اچھی خبر بھی سنائی, تو اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان میں بہت اچھا کام ہو رہا ہے خواجہ سراؤں کو آگے لانے کے لیے, اور اس میں ہم نے گزشتہ جو انتخابات میں بھی دیکھا خواجہ سراؤں کے شمولیت کے حوالے سے, اور اس سے قبل جو مردم شماری کے حوالے سے بھی ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں پہلی مرتبہ ان کو اس مردم شماری کا حصہ بنایا گیا تھا. تو اسی طرح کچھ پازیٹیو چیزیں ہو رہی ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ بہت کچھ مزید کرنے کی بھی ضرورت ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ خواجہ سراؤں کو وہ تمام حقوق حاصل ہیں جو ان کا بنیادی حق ہے انسان ہونے کے ناطے. تو پاکستان میں صحت کی اگر بات کریں تو خواجہ سراؤں کو صحت کے بہت سارے مسائل درپیش ہیں, اور انہی مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے دو غیر سرکاری تنظیمیں FDI اور بلو وینز نے ایک رپورٹ مرتب کی ہے, اور اس میں وہ تمام جو مسائل صحت سے متعلق جو خواجہ سرا فیس کرتے ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے. اور اس رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ خواجہ سراؤں کے تحفظ کے لیے جو قانون سازی ان کے جنس کے حوالے سے تعلیمی نصاب, خاص طور پر میڈیکل کے شعبے میں معلومات شامل کرنا, بنیادی صحت کے مراکز بنانے, اور وفاق اور صوبائی صحت کی وزارتوں کو خواجہ سراؤں کے علاج کی مشکلات پر قابو پانے کے لیے خصوصی اقدامات کی ہدایت, اور ہراساں ہونے کی صورت میں رپورٹ کرنے کے طریقہ کار میں آسانی پیدا کرنے کا ذکر کیا گیا ہے. رپورٹ کی جو تقریب رونمائی تھی وہ گزشتہ دنوں اسلام آباد کے ایک نجی ہوٹل میں منعقد ہوئی. اس تقریب کا احوال اور اس رپورٹ کی تفصیلات ہم سنیں گے سیرت فاطمہ سے.
پاکستان میں خواجہ سراؤں کو درپیش مسائل کے حوالے سے رپورٹ جاری کر دی گئی ہے. یہ رپورٹ دو غیر سرکاری تنظیموں فورم فار ڈگنیٹی انیشیٹو یعنی FDI اور بلو وینز نے شائع کی ہے. رپورٹ کے مطابق سب سے اہم مسئلہ خواجہ سراؤں کو صحت کی سہولیات کا فقدان ہے. اس کے علاوہ خواجہ سراؤں کے ساتھ ڈاکٹروں کی بدسلوکی کی بھی نشاندہی کی گئی ہے. اس رپورٹ کی تقریب رونمائی اسلام آباد کی مقامی ہوٹل میں منعقد ہوئی. بلو وینز کے پروگرام کوارڈینیٹر قمر نسیم نے تقریب کے دوران اپنے خطاب میں اس رپورٹ کی تیاری کے مراحل کا ذکر کرتے ہوئے بتایا,
اس ریسرچ کے دو حصے تھے. ایک جو ہم لوگوں نے خیبر پختونخوا میں کنڈکٹ کیا, جو کہ ایکسیسیبلٹی آف ہیلتھ کیئر چیلنجز تھے, ان کو ہم نے دیکھا خواجہ سرا کمیونٹی کے ساتھ بھی اور ہیلتھ کیئر پرووائڈرز کے ساتھ بھی. ان دونوں کے ان ڈیپتھ انٹرویوز کر آئیڈینٹیفائی کی کچھ ایشوز کو, اور دوسرا جو کریکولم کا جو حصہ تھا ان کو FDI نے دیکھا, اور بہت اچھی انہوں نے ایک انالیسس کی کہ کیا موجود ہے، پی ایم ڈی سی کے کیا قوانین ہیں، کہاں پہ لوپ ہولز ہیں، کہاں امپروومنٹ کی جا سکتی ہے، اور کہیں موجود بھی ہیں تو ان کو کتنی آسانی سے جو ہے وہ اسکپ کر دیا جاتا ہے، ڈاکٹرز کو پڑھایا ہی نہیں جاتا. لہٰذا آج بھی ڈاکٹر خواجہ سرا کو بھی میڈیکل لینس سے، بایولوجی کے لینس سے بہت حد تک ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹرز ٹرانسجینڈر کمیونٹی اور انٹرسیکس کمیونٹی کے بیچ میں ڈیفرنشیٹ نہیں کر پاتے.
اس رپورٹ میں مزید یہ بھی بتایا گیا ہے کہ خواجہ سراؤں کو علاج کے لیے جاتے ہوئے ڈاکٹروں کی طرف سے نامناسب رویوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس حوالے سے ایف ٹی آئی کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر عثمہ یعقوب نے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ان کے ادارے نے خواجہ سراؤں کو درپیش مسائل کی بنیادی وجوہات معلوم کرنے کی کوشش کی ہے.
ٹرانس کے جو ہیلتھ پرابلمس ہیں دے آر ڈفرنٹ ان نیچر، تو ان کی نیچر کی وجہ سے ان کی ٹریٹمنٹ بھی ڈفرنٹ ہونی چاہیے. پھر جو ہارمون تھراپی ہے، جو ٹرانزیشن ہے، سرجریز ہیں، ری اسائنمنٹ سرجریز ہیں، ان کے اوپر بھی بات ہوئی. تو جو کاسٹمالوجی والے سیکشنز ہیں وہ اس کو ایڈریس کر رہے ہیں، لیکن اٹ از ناٹ بینگ ایڈریسڈ ایز اے پرائمری ہیلتھ ایشو. اور ہمارا کنسرن ایز این آرگنائزیشن یا رائٹ بیسڈ فورم یہ ہے کہ اس کو ایز اے پرائمری ہیلتھ کیئر آپ اس کو ڈیل کریں. تو کریکولا کی جو بھی فائنڈنگز ہیں اور اس کے اندر جو ریسپانسبل ایکٹرز ہیں جو اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں، پاکستان ڈینٹل کونسل اس میں پرائمری ایکٹر ہے، ہیلتھ سروسز اکیڈمی جو کہ ایک تھنک ٹینک کا کام کرتی ہے، ہیلتھ منسٹری اٹ سیلف ہے، اور اس کو ہم ڈفرنٹ فورمز کے ساتھ چینلائز کریں گے.
ایف ٹی آئی کی رکن جولی جو خود بھی خواجہ سرا ہیں، انہوں نے اسلام آباد کے دیگر علاقوں میں علاج کے لیے جاتے وقت پیش آنے والے مشکلات کو کچھ یوں بتایا.
پہلا جب میرا ریپ کیس ہوا فیصل آباد میں، اور جب میں ہاسپٹل میں گئی اپنا میڈیکل کروانے کے لیے، تو ڈاکٹرز کا رویہ بالکل میرے ساتھ اس طرح سے تھا کہ جیسے آئی ایم ناٹ اے ہیومن بینگ، مطلب اس طرح سے وہ میرے ساتھ ریئیکٹ کر رہے تھے، ایسے مجھ سے سوالات ایسے عجیب کر رہے تھے جو بالکل بھی میرے کیس سے ریلیٹڈ ہی نہیں تھے. اور دوسری دفعہ میں اسلام آباد میں فیمس میں گئی، چونکہ ڈاکٹر جو تھے ایک بہت ہی نامور ڈاکٹر تھے، انہوں نے ہمیں یہ انشور کیا تھا کہ ٹرانسجینڈر کمیونٹی کو جو ہے وہ ہیراسمنٹ فری اور ڈسکریمنیشن فری فیسلٹیز دی جائیں گی. لیکن جب میں وہاں پر گئی اپنی ہارمونل تھراپی کے لیے تو بالکل ریئیکشن ڈفرینٹ تھا ڈاکٹرز کا. اور ایون کہ ایک ڈاکٹر نے تو مجھے یہ بھی کہا کہ تم تو لڑکے ہو، یو آر اے میل، اینڈ وائی آر یو ڈوئنگ آل دس. تو یہ مینٹیلٹی ہے ڈاکٹروں کی اگر ہم دیکھیں تو، یہ سب کچھ ایک سوشل بیہیویئر کی وجہ سے. کیونکہ اگر جب ہم کوڈ آف ایتھکس دیکھتے ہیں ڈاکٹرز کے، تو اس میں بار بار بتایا گیا کہ آپ جو ہے انسان کو صرف انسان سمجھیں، اس کا جینڈر، اس کا ریلیجن، اس کی نیشنلٹی، اس کی ریس، کچھ بھی آپ جو ہے وہ بات نہ کریں.
پاکستان تحریک انصاف کی رکن قومی اسمبلی نفیسہ خٹک نے بتایا کہ وہ قومی اسمبلی میں خواجہ سراؤں کے حوالے سے بل پیش کرنے والی ہیں. اس بل کے ذریعے سے جنس کے انتخاب، علاج و معالجہ اور آپریشن کو قانونی تحفظ دیا جائے گا.
جو میں ابھی بل جو میرا تیار ہو رہا ہے ٹرانسجینڈرز کے لیے ابھی اسلام آباد میں، کیونکہ پچھلے سال ہماری سینٹ کی طرف سے بنا تھا، لیکن اس میں بہت سارے ابھی فلاز ہیں، بہت کچھ امینڈمنٹ کی ضرورت ہے. وہ امینڈمنٹس کے جو ہے فارم میں لے کر آ رہی ہوں. پھر یہ جو ہے بل، اور پھر اسی طرح اگر کوئی کوتاہی کے پی کے میں ہے یا پنجاب میں ہے، اس کو اوور کم کر کے ایک کمپلیٹ جو کہتے ہیں ہیومن، ایک عام انسان کی طرح ان کو سارے رائٹس جو ہے وہ ہونے چاہیے. امید کرتی ہوں کہ ابھی جو ہمارا 29 کو سیشن آ رہا ہے، اس میں اگر نہیں تو اس اگلی سیشن میں ضرور آ جائے گا.
اس رپورٹ کے مطابق 2018 کے ٹرانسجینڈر ایکٹ کو خواجہ سراؤں کی طرف سے بہترین کاویش قرار دیا گیا ہے، جو کہ 2009 میں سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں بنایا گیا تھا. تقریب میں شامل شرکا کا کہنا ہے کہ خواجہ سراؤں کو معاشرے میں ان کا مقام دلانے کے لیے اوپر نشاندہی کیے گئے مسائل کو حل کرنے کے لیے مؤثر اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ بھی اپنی صلاحیتوں کو استعمال میں لا کر ملک کی ترقی میں حصہ ڈال سکیں. آبدہ ریاض کے ساتھ سیرت فاطمہ، ریڈیو نیوز نیٹورک، اسلام آباد.
صحت کے حوالے سے آپ نے ریڈیو نیوز نیٹورک کی رپورٹ سنی، تو صحت کے حوالے سے ہی ایک خبر میرے پاس موجود ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں. خیبر پختونخوا کے قبائلی علاقے باجوڑ میں دو بچوں میں پولیو وائرس کی تصدیق ہو گئی ہے. اس بارے میں تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے محکمہ صحت نے بتایا ہے کہ باجوڑ کی یونین کونسل کٹ کوٹ میں 5 سالہ بچی، جبکہ باجوڑ کے ہی ایک اور علاقے میں 7 سالہ بچہ وائرس سے متاثر ہوا ہے. ایمرجنسی آپریشن سینٹر برائے قبائلی اضلاع کا کہنا تھا کہ دونوں بچوں سے جب ٹیسٹ کے لیے نمونے حاصل کیے گئے تو ان کے اعضاء درست کام کر رہے تھے، تاہم لیبارٹری کی رپورٹ میں ان میں پولیو وائرس کی تصدیق ہو گئی ہے. اس ضمن میں محکمہ صحت کا کہنا تھا کہ کٹ کوٹ کی متاثرہ بچی کو 7 مرتبہ پولیو کے قطرے پلائے جا چکے ہیں. ان کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ رواں سال میں اب تک قبائلی علاقہ جات میں پولیو کے 3 کیسز سامنے آ چکے ہیں، جبکہ خیبر پختونخوا میں بھی پولیو کا ایک کیس سامنے آیا ہے۔ وزیراعظم کے فوکل پرسن برائے پولیو بابر بن عطا نے بھی بچوں میں وائرس کی موجودگی کی تصدیق کی۔ ان کا کہنا تھا کہ بہت جلد گورنر خیبر پختونخوا کے ساتھ میٹنگ کر کے حکمت عملی بنائیں گے اور اس موذی مرض سے نجات کے لیے خصوصی اقدامات کریں گے۔ پولیو مہم کے بارے میں آگاہ کرتے ہوئے محکمہ صحت نے بتایا کہ قبائلی اضلاع میں 3 روزہ انسداد پولیو مہم 12 نومبر سے شروع کی جائے گی اور اس 3 روزہ مہم کے دوران 9 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ خیال رہے کہ چند روز قبل ہی بین الاقوامی امدادی تنظیموں نے پاکستان میں پولیو کی روک تھام کی کوششوں پر اطمینان کا اظہار کیا تھا۔ اس سلسلے میں نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر کے معاون ڈاکٹر رانا محمد صفدر کا کہنا تھا کہ 90 کی دہائی کے آغاز میں ملک میں پولیو کیسز کی سالانہ شرح 2000 تھی، جو ماضی کے مقابلے میں گھٹ کر پچھلے سال محض 8 کیسز رہ گئی تھی۔ تو صحت کے حوالے سے اس خبر کے ساتھ ہم پروگرام کی اگلی رپورٹ کی جانب بڑھیں گے، جس میں بات ہو رہی ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے حوالے سے۔ تو بہجت، تفصیلات بتائیے گا رپورٹ کی۔
شکریہ نگہت۔ امریکہ میں بھی سکولوں کی ایک بڑی تعداد تیزی سے سولر انرجی یعنی شمسی توانائی کی طرف متوجہ ہو رہی ہے۔ یہ سسٹم اپنانے سے ان کے بجلی کے بلوں میں کمی ہو جاتی ہے اور اس طرح تعلیم میں سرمایہ کاری کے لیے وسائل بڑھ جاتے ہیں۔ امریکہ میں ہزاروں کی تعداد میں ایسے سکول موجود ہیں جو آج کل سولر انرجی یا پھر شمسی توانائی کا استعمال کرتے ہیں، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اس نصاب کو نصب کرنے کے اخراجات میں ہونے والی کمی ہے۔ گزشتہ 10 برسوں میں شمسی توانائی کا نظام نصب کرنے کی اوسط قیمت میں 67% کمی ہوئی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق شمسی توانائی کے استعمال سے سکول ڈسٹرکٹس کو بجلی کے بلوں میں لاکھوں ڈالر کی بچت ہوتی ہے، اور جس کی مدد سے زیادہ اساتذہ کو بھرتی کیا جا سکتا ہے، عمارتوں کی حالت کو بہتر بنایا جا سکتا ہے اور تعلیمی پروگراموں پر زیادہ توجہ کی جا سکتی ہے۔ تو آئیے تفصیلی رپورٹ سنواتے ہیں جسے تیار کیا ہے یاسمین جمیل نے۔
گزشتہ 10 برسوں میں امریکی گھروں میں شمسی توانائی کے استعمال میں اضافہ ہوا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شمسی پینلز کی تنصیب پر اٹھنے والے اخراجات میں نمایاں کمی واقع ہوئی ہے، لیکن اب اس کا دائرہ اسکولوں تک پھیل رہا ہے اور مختلف امریکی اسکول بھی شمسی توانائی کے استعمال کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ شمالی انڈیانا کے ایک چھوٹے سے قصبے فرمونٹ کے لوگ سیاحوں کو اپنی جھیلوں کی طرف راغب کرنے اور اپنے میدانوں کو گرم رکھنے کے لیے ہمیشہ سے سورج پر انحصار کرتے تھے، اور اب یہاں کے اسکول کے سپرنٹینڈنٹ ولیم سٹٹ کہتے ہیں کہ اب وہ اپنے اسکولوں میں بجلی فراہم کرنے کے لیے اس پر انحصار کر رہے ہیں۔
The technology has advanced so far in the last couple years that it's become
چند برسوں میں ٹیکنالوجی نے اتنی زیادہ ترقی کر لی ہے کہ اب اسکولوں میں شمسی توانائی کو استعمال کرنا مزید سستا اور مزید بہتر ہو گیا ہے۔ فرمانٹ کے اسکول کے سولر پروجیکٹ کی تعمیر پر $3 ملین خرچ ہوں گے۔ جب وہ مکمل ہوگا تو ایلیمنٹری، مڈل اور ہائی اسکول کی عمارتوں کو مکمل طور پر بجلی فراہم کرے گا، اور اس سے اتنی بجلی پیدا ہوگی کہ اسکول کچھ بجلی منافع پر پاور کمپنی کو واپس فروخت کر سکے گا۔ یہ سسٹم پینلز کی 3,000 سے 4,000 قطاروں کے ذریعے کام کرے گا، جو مڈل اسکول کے پیچھے 2.5 ہیکٹر کے ایک خاص سولر فیلڈ میں واقع ہوں گے۔ اس مقصد کے لیے اسکول ڈسٹرکٹ کو مقامی پاور کمپنی سے 20 سال کے لیے آلات فکسڈ ریٹ پر لینا ہوں گے، لیکن اس تنصیب کے ڈائریکٹر کم کوئک کہتے ہیں کہ اس اضافی قیمت کے ساتھ بھی اسکول کو رقم کی بچت ہوگی، کیونکہ وہ پینلز 40 سال تک کام کریں گے۔
لگ بھگ
اتنا ہی خرچ ہوگا جتنا کہ ہم اس وقت بجلی کے بلوں پر خرچ کر رہے ہیں، اور اس قیمت میں اگلے 20 برسوں میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ 20 برسوں میں وہ آلات اسکول ڈسٹرکٹ کی ملکیت میں آ جائیں گے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بجلی پر کچھ خرچ نہیں کریں گے، اور کیونکہ پینلز ہمیشہ آن رہتے ہیں اس لیے کوئی کہتے ہیں کہ اسکول چھٹی کے بعد پیدا ہونے والی جو بجلی استعمال نہیں کرے گا اسے فروخت کر کے اضافی رقم بچا سکے گا۔ امریکہ میں اس وقت ملک کے 1,25,000 اسکولوں میں سے صرف 3% کسی نہ کسی قسم کی شمسی توانائی استعمال کرتے ہیں۔ سولر فاؤنڈیشن کو اپنی ایک تازہ رپورٹ سے معلوم ہوا ہے کہ امریکہ کے 72,000 اسکول شمسی توانائی کے استعمال سے اپنے بجلی کے اخراجات میں کمی اور رقم کی بچت کر سکتے ہیں۔ وہ اپنی عمارتوں کی چھتوں پر یا کسی پارکنگ لاٹ پر پینلز نصب کر سکتے ہیں، اور ان اختراعی طریقوں سے بیشتر اسکول اگلے 30 برسوں میں اوسطاً $1 ملین کی بچت کر سکتے ہیں۔ اسکولوں میں شمسی بجلی کے استعمال سے اسکولوں کو تعلیمی شعبے میں ایک نیا موضوع بھی دستیاب ہوتا ہے۔ اس سے اساتذہ کو سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور ریاضی کے نصاب میں نئے موضوعات شامل کرنے کا موقع ملے گا۔ فرمونٹ سسٹم کے ان 3 اسکولوں میں بچے روزانہ ان پینلز کا براہ راست مشاہدہ کر کے یہ سیکھ سکتے ہیں کہ کتنی توانائی استعمال اور کتنی بچائی جا رہی ہے۔ فرمانٹ اسکول کا پرنسپل ولیم سٹٹ کہتے ہیں، مجھے خوشی ہوگی کہ 40 سال بعد کمیونٹی اور بچے یہ کہیں گے کہ واقعی ہم نے 40 سال قبل اس پروجیکٹ کو شروع کر کے ایک بڑا فیصلہ کیا تھا۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آپ پروگرام سدائے جہاں تو سنتے ہیں نا، ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کرتے ہوں گے؟ آئیے پتا پھر سے بتاتے ہیں، www.urduvoa.com۔
ویلکم بیک، وائس آف امریکہ واشنگٹن اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش، آپ پروگرام سن رہے ہیں سدائے جہاں۔ اب ہم پروگرام کے آخری حصے کی طرف پہنچے، آخری دو رپورٹوں کے ساتھ۔ اقوام متحدہ کے اندازوں کے مطابق دنیا بھر کے سمندروں میں ہر سال 80 لاکھ میٹرک ٹن پلاسٹک شامل ہو جاتا ہے۔ ورلڈ اکنامک فورم کے اندازوں کے مطابق سن 2014 میں امریکیوں نے 330 لاکھ میٹرک ٹن پلاسٹک کوڑے کے طور پر پھینکا۔ اپنی نوعیت کی پہلی تحقیق میں آسٹریا کے سائنسدانوں نے انسانوں میں پلاسٹک کے خود بینی سائز کے ذرات کی موجودگی پکا پتا چلایا ہے۔ پلاسٹک کا استعمال ہماری روزمرہ زندگی میں بہت عام ہو گیا ہے، لیکن اب یہ انسانی جسم میں داخل ہوتا جا رہا ہے۔ مگر کیا یہ پلاسٹک ہمیں بیمار کر رہا ہے؟ کیونکہ یہ حال ہی میں ایسی دہلا دینے والی رپورٹیں بھی سامنے آئی ہیں کہ سمندروں اور ہمارے چاروں طرف پھیلی پلاسٹک کی مصنوعات سے انتہائی ننھے منے پلاسٹک کے یہ ذرے انسانی جسم میں سرایت کر رہے ہیں۔ اطلاع اپنی جگہ خوفناک ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پلاسٹک کی آسانیوں اور کم خرچ ہونے کی وجہ سے فی الوقت اس مسئلے سے نمٹنے کا واحد طریقہ بلکہ امید ری سائیکلنگ ہے۔ انڈونیشیا کے دوسرے سب سے بڑے شہر سورابایا میں عہدیداروں نے ایک دلچسپ طریقہ سوچا ہے۔ وہ پلاسٹک کے کوڑے کرکٹ کے بدلے میں بسوں پر مفت سفر کرنے کی سہولت بھی دے رہے ہیں۔ کیون ناکس کی رپورٹ ہے، پیش کر رہی ہیں شہناز عزیز، آئیے سنتے ہیں۔
آج کل سورابایا کے بہت سے شہری اپنے مقامی بس اسٹاپ پر جاتے ہوئے ایسے تھیلے اٹھائے ہوتے ہیں جن میں پلاسٹک کا کوڑا کرکٹ بھرا ہوتا ہے۔ وجہ سادہ سی ہے، بسوں کے اڈے پر اس کوڑے کے بدلے انہیں بس کے ٹکٹ مل جاتے ہیں، وہ بھی بالکل مفت۔ مسافر اس سے خوش ہیں، جیسے کہ سلستاری کا کہنا تھا۔
We can reduce trash so it doesn't pile up at home because we just can't bring it here and make good use of it. It's a win-win situation.
اپنے گھر میں کوڑے کرکٹ کا ڈھیر لگانے کے بجائے اسے یہاں لے آتے ہیں اور اس کا ایک بہترین استعمال کر سکتے ہیں، یعنی دونوں طرح سے ہمارا ہی فائدہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ تبادلے کا طریقہ کیا ہے؟ بالکل آسان، 10 پلاسٹک کے کپوں یا 5 پلاسٹک کی بوتلوں کے بدلے میں 2 گھنٹے کا بس کا ٹکٹ مفت میں۔ سمین، ہمیں ایسا لگتا نہیں ہے، لیکن پلاسٹک کا ڈھیر لگنے میں کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا، خاص طور پر انڈونیشیا جیسے ملکوں میں جہاں پلاسٹک ایک بڑا مسئلہ ہے۔ سورابایا شہر کے ٹرانسپورٹیشن کے محکمے کے اروان ڈارجات کا کہنا ہے،
Indonesia is one of the biggest contributors in the world for plastic waste, and through this initiative we hope to raise public awareness on the environment.
Indonesia bahut zyada plastic ka koora karkat phailane wale mulkon mein shamil hai, aur hame ummeed hai ki apni is koshish se hum mahol ki behtri ke bare mein عوامی آگہی میں اضافہ کر سکیں گے، خاص طور سے ان مسائل کے بارے میں جن کا تعلق استعمال شدہ پلاسٹک سے ہے۔ اور سامعین، یہ بھی نہ سمجھیے کہ ایسا کرنا ٹرانسپورٹیشن کے محکمے کے لیے کوئی گھاٹے کا سودا ہے۔ اس تمام کوڑے کرکٹ کو بعد میں الگ الگ کر کے ری سائیکلنگ کمپنیوں کو نیلامی کے ذریعے فروخت کر دیا جاتا ہے، یعنی آم کے آم اور گٹھلیوں کے دام۔ پلاسٹک کے بدلے ٹکٹ جاکارتا کے اس ملک کی منصوبے کا حصہ ہے جسے سن 2020 تک کوڑے کرکٹ سے پاک انڈونیشیا کا نام دیا گیا ہے۔ شہناز عزیز، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وائس آف امریکہ کی اس دلچسپ رپورٹ کے بعد ہم پروگرام کی آخری رپورٹ کی جانب بڑھیں گے، شوبز راؤنڈ اپ کی جانب، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو کچھ خبریں بھی سنائیں گے، اور حسب معمول آپ کے لیے بہجت زبردست خبریں لے کر آئی ہیں شوبز سے، تو تفصیلات بتائیے گا بہجت جی۔
پاکستان کرکٹ سٹار شعیب ملک اور بھارتی ٹینس پلیئر ثانیہ مرزا کے گھر بیٹے نے جنم لیا ہے، اور یہ خبر شعیب ملک نے منگل کی صبح ایک ٹویٹ کے ذریعے دی۔ خبر عام ہونا تھی کہ سوشل میڈیا پر طرح طرح کے دلچسپ تبصرے اور تصویروں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ شعیب نے نہایت خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ٹویٹر پر لکھا کہ ثانیہ اور بیٹا دونوں خیریت سے ہیں، مداحوں کی دعاؤں اور نیک خواہشات کا شکریہ۔ شعیب مالی کے مینیجر نے بھی اس موقع پر ٹویٹ کے ذریعے خوشی کا اظہار کیا اور نئے مہمان کا نام اور تصویریں جلد جاری کرنے کا بھی کہا۔ شعیب مالک اور ثانیہ نے اس سے پہلے یہ امکان ظاہر کیا تھا کہ اگر ان کے یہاں بیٹا ہوگا تو اس کا نام مرزا مالک ہوگا۔ یہ نام دونوں پلیئرز کے ناموں کے آخری حصے پر مشتمل ہے۔ شعیب مالک اور ثانیہ مرزا کی شادی 12 اپریل 2010 کو ہوئی تھی۔ شادی کے 8 سال بعد ان کے یہاں بیٹے نے جنم لیا ہے۔
تو اسی خبر کے ساتھ ہم چلیں گے شوبز راؤنڈ اپ کی جانب، تو آئیے سنتے ہیں جسے پیش کر رہے ہیں محمد اویس۔
ایکشن سے بھرپور ہالی ووڈ کرائم ڈراما فلم بلڈ برادرز کا نیا ٹریلر جاری کر دیا گیا۔ اس فلم کی کہانی ایک ایسے مجرم کے گرد گھوم رہی ہے جو اپنے سابقہ دوستوں سے انتقام لینے کے لیے میدان میں اتر جاتا ہے، لیکن ایک پولیس اہلکار اپنی جان پر کھیل کر اس کے عزائم ناکام بنا دیتا ہے۔ یہ فلم 30 نومبر کو سینما گھروں میں نمائش کے لیے پیش کی جائے گی۔ بالی ووڈ کنگ شاہ رخ خان کی نئی فلم زیرو کا مداحوں کو جہاں بے صبری سے انتظار ہے، وہیں فلم نے ریلیز سے قبل ہی 100 کروڑ روپے کما لیے۔ رپورٹس کے مطابق شاہ رخ خان کی فلم زیرو نے یہ بزنس ڈسٹریبیوشن رائٹس کی مد میں کیا ہے۔ فلم زیرو کے ڈسٹریبیوشن رائٹس کنگ خان کی ماضی کی فلموں جب ہیری میٹ سجل اور رئیس سے بھی زیادہ قیمت پر فروخت ہوئے ہیں۔ تاہم فلم کا بزنس 100 کروڑ سے کم ہونے کی صورت میں ڈسٹریبیوٹرز پیسہ واپس کرنے کا بھی مطالبہ کر سکتے ہیں۔ واضح رہے کہ اس فلم میں سلمان خان مہمان اداکار کے طور پر جلوہ گر ہوں گے اور یہ فلم 21 دسمبر 2018 کو سینما گھروں میں نمائش کے لیے پیش کی جائے گی۔ ایکشن اور ایڈونچر سے بھرپور ہالی ووڈ فلم رابن ہوڈ کی نئی جھلکیاں جاری کر دی گئیں۔
You were a lord, but now you get to be a thief. And I'm going to show you how.
یہ فلم مشہور زمانہ تاریخی کردار رابن ہوڈ کے گرد گھوم رہی ہے، جس میں رابن ہوڈ ظالم اور کرپٹ حکمران کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیتا ہے۔ ہالی ووڈ کے معروف اداکار و ہدایت کار لیونارڈو ڈی کیپریو کی پروڈیوس کردہ ایکشن سے بھرپور یہ فلم 21 نومبر کو سینما گھروں کی زینت بنے گی۔ ہالی ووڈ سائنس فکشن فلم کیپٹیو سٹیٹ کا سنسنی خیز ٹریلر جاری کر دیا گیا۔
Unemployment is the lowest in history. Poverty has been eradicated.
اس فلم کی کہانی غیر زمینی قوتوں کے قبضے کے گرد گھوم رہی ہے، جس میں شکاگو کے رہائشی بری طرح پھنس جاتے ہیں۔ سنسنی خیز مناظر سے بھرپور یہ فلم اگلے سال 29 مارچ کو سینما گھروں کی زینت بنے گی۔ سیف علی خان کی بیٹی سارا علی خان کی ڈیبیو فلم کیدارناتھ کا پہلا ٹیزر جاری کر دیا گیا۔ اس فلم میں ان کے مد مقابل سشانت سنگھ راجپوت مرکزی کردار ادا کرتے نظر آئیں گے۔ فلم کے ٹیزر میں سارا علی خان اور سشانت سنگھ راجپوت کو ایک دوسرے کی مدد کرتے اور ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہوتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ یہ فلم 7 دسمبر کو سینما گھروں میں نمائش کے لیے پیش کی جائے گی۔ ہالی ووڈ کی 2010 اور 2014 کی بلاک بسٹر 3D اینیمیٹڈ ایکشن فینٹیسی فلم ہاؤ ٹو ٹرین یور ڈریگن سلسلے کی تیسری فلم ہاؤ ٹو ٹرین یور ڈریگن دی ہڈن ورلڈ کا نیا ٹریلر جاری کر دیا گیا۔
It's a hidden dragon world.
Wow.
There were dragons when I was a boy. Where they went, only a few know. Our story changed the world forever.
اس پریکول میں کہانی کو مزید آگے بڑھایا گیا ہے، جہاں ہیکپ اور ٹوتھلیس دونوں بڑے ہو چکے ہیں اور ان دونوں نے ایک نیا ڈریگن دوست بھی بنا لیا ہے۔ یہ ایکشن فینٹیسی فلم اگلے سال 1 مارچ کو سینما گھروں کی زینت بنے گی۔
اسی کے ساتھ ہی صدائے جہاں کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. اس ہفتے کا شو آپ کو کیسا لگا اپنی آرا سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام صدائے جہاں پیو باکس نمبر 1399 اسلام آباد. اور اگر آپ ہمیں ای میل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا ای میل ایڈریس ہے sejradio@voanews.com. آپ کی آرا کا انتظار رہے گا. اسی کے ساتھ ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے نگہت امان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اور بہشت پہ ریکارڈنگ انجینئر وارٹک زورنے کے ساتھ اجازت چاہتی ہے. آپ سے ہماری ملاقات ہوگی آئندہ ہفتے پھر صدائے جہاں کے ایک اور پروگرام میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.